ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجاري ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. امنت بالله صدق الله العظيم. ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمين منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولى صلى وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے اس خطبہ میں درس قرآن کے عنوان سے سورۃ النساء کی ابتدائی آیات جو معاشرت، تہذیب اور باہم رشتوں کے حقوق اور باہم دوست، ساتھی، سنگی یا جن کے ساتھ ہمارے دل وابستہ ہیں یا جن کے ساتھ ہمارے شب و روز گزرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے حقوق، ہمارے رابطے، ہمارے تعلقات کے حوالے سے سورۃ النساء اس بنیادی مضمون کو بیان کر رہی تھی. اب سے پہلے ہم نے گزشتہ درس قرآن کے اندر آیت نمبر 35 تک کے احوال اور اس میں خاص طور پر گھریلو نظام کے حوالے سے، جو ایک انسان کے لیے گھر ابتدائی درسگاہ ہوتی ہے اور اس کے ماں باپ اس کے سب سے پہلے معلم ہوتے ہیں، ان کی اصلاحات کے حوالے سے سورۃ النساء کے اندر ابتدائی آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر اس تفصیل کو بیان کیا گیا. انسان اگر نظم کے ساتھ چلا جائے اور نظم کے ساتھ چلنا چاہے یا طریقے کے ساتھ چلنا چاہے، تو پھر اس کا عقلی تقاضا بھی یہ ہے کہ کسی ایک کو امیر، ایک کو امام، ایک کو مقتدا، ایک کو حکم مان لیا جائے اور پھر اسی کے حکم کی تعمیل کی جائے. جو کام کرنا ہو اس کے مشورے کو ساتھ میں رکھا جائے، جو نہ کرنا ہو اس کی رائے، اس کی مرضی کو ساتھ رکھا جائے. اس سے کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی نظام درستگی کے ساتھ چلتا ہے. اگر ہر بندہ اپنی مرضی کے کام کر رہا ہو تو پھر اجتماعیت نہیں ہوتی ہے اور پھر فساد کھڑا ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے گھر کی زندگی کے اندر شوہر کو حاکم بنایا ہے اور اس کے ماتحت تمام لوگوں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ اس کی مشاورت کا، اس کے ادب کا، اس کے لحاظ کا اور اس کی فضیلت کے قائل ہو جائیں، اور جو کام انہوں نے کرنا ہے، جو جائز امور ہے، اس میں اس کی حاکمیت، اس کی افسری، اس کی نگہبانی اور اس کی سربراہی کو ملحوظ رکھیں. الا یہ کہ اگر خدا نہ کرے وہ اللہ رب العالمین کے احکام کے خلاف اگر کوئی حکم دے رہا ہے تو پھر بیوی کو شوہر کی اطاعت لازم نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم کے دائرے کے اندر جو بات ہے تو قرآن کریم نے اس کو واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ الرجال قوامون علی النساء، جو آیت 35 گزری ہے، کہ ہم نے مرد کو عورت اور گھر کے جملہ حقوق کا نگہبان بنایا ہے اور یہ فضیلت ہم نے خود مرد کو عورت پر عطا فرمائی ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسی سے متصل کہ اگر عورت نافرمان ہو، اور نافرمانی کی ایک خاص صورت جس کی انتہا پر میں نے گزشتہ درس میں تفصیلی گفتگو کر دی تھی، تو پھر گھر کے اندر کبھی ایسے ناسازگار حالات کھڑے ہو جائیں تو پھر اس کے اندر بیوی کے ساتھ پرسنل جو رابطہ شوہر کا ہے تو اس میں وہ اصلاح کے معاملات کیا کرے گا، اور اگر وہ جو اس کا ذاتی اور ایک پرسنل، ایک پرائیویسی کا رابطہ ہے، اس کے اندر جو تحفظات اور ہدایات اور جو آداب بتائے گئے ہیں کہ اگر کوئی اختلاف ہو گیا، ناچاکی ہو گئی، تو پھر اس خاص رشتے کے ساتھ بندہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے، اور اگر معاملہ وہاں پر بھی نہ نبھے تو پھر اس کو سوسائٹی میں لانے کا قرآن نے حکم دیا ہے، رشتہ داروں کے درمیان رہنے کا حکم دیا ہے کہ لڑکی کی جانب سے اور لڑکے کی جانب سے دونوں جانب سے جو ہے کہ وہ ایک ایک حکم متعین ہو جائیں، تاکہ وہ مرد اور عورت کے درمیان جو ناچاکی یا اختلاف ہو گئی ہے تو اس کو بڑا کشادہ قلبی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے ان کے اندر صلح کی کیفیت کو بیان کرے، اور پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا، دونوں جانب سے جو حکم بیوی اور شوہر کے درمیان جو ناچاکی یا اختلاف ہو گئی ہے اس کو وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ، درستگی کے ساتھ، کشادہ قلبی کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی اپنائیت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کریں، اور اگر وہ ذرا بھی اس میں تخریب، چالاکی، یک جانب ہو جانا یا شرارت کا پہلو رکھیں گے تو اللہ فرماتا ان اللہ کان علیما حکیما، ان کی تمام باتوں کا اللہ کو علم ہے اور اللہ رب العالمین ان کی تمام باتوں سے باخبر ہے۔ اب خاص طور پر میاں بیوی کے یہ خاص حکم کو، جس کی تفسیر میں نے بار بار تین چار جمعے کے اندر عرض کر دی ہے، دوبارہ اس کو ذکر نہیں کرتے، آگے چلتے ہیں۔ اب دیگر لوگوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، جہاں سوسائٹی کے اندر سب سے پہلا حق گھر کا ہے تو گھر کے اندر شوہر اور بیوی کا ہے، تو جب اس کے حقوق بیان کر دیے گئے تو اب ہماری عام زندگی کے اندر گھر سے باہر یا گھر یا پڑوس یا گرد و نواح سراؤنڈنگ کے اندر جو ہمارا ماحول ہے، اس میں جن کے ساتھ ہمارا دل لگتا ہے، ہمارا سامنا ہوتا ہے، ہماری ملاقات ہوتی ہے، تو اسلام کیونکہ تہذیب کی اصلاح پر اور کلچر کی اصلاح پر، سوسائٹی کی اصلاح پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے، اب ان حقوق کو آیت نمبر 36 کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کی۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذکر کی گئی اہل ایمان کو کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے مخلص ہو جاؤ، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے خالص رب کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب خالص عبادت سے مراد دو چیزوں پر ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی ذات و صفات کے اندر کسی کو شامل نہ کرو، جیسے اس کی ذات و صفات، یعنی اللہ کون ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا کے حوالے سے جس طرح کے توحید کے قاعدے میں اکثر تعریف کی جاتی ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کی صفات، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کے اختیارات دائمی ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، ایسا درجہ کسی اور کو نہ دینا، کسی اور کے بارے میں یہ نہ سوچنا کہ جناب وہ واجب الوجود ہے، کسی اور کے بارے میں یقین نہ رکھنا کہ آج جو اس کی طاقت، اس کی شہرت، اس کی عزت، اس کا حسن جو نظر آ رہا ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گا اور یہ خود سے اس نے اپنے لیے کر لیا ہے۔ فرمایا یہ ذاتی صفت صرف اللہ رب العالمین کی ہے، تو فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت اس نظریے سے کرو کہ اس کی ذات میں بھی اس کو یکتا تسلیم کرو اور اس کے صفات میں بھی اس کو یکتا تسلیم کرو، جس طرح وہ اپنے ہونے میں ایک ہے اس طرح کائنات کو چلانے میں بھی ایک ہے، ایک تو معنی یہ، اور شرک کا ایک معنی عمل کے اعتبار سے یہ ہے کہ فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، جب اللہ کی عبادت کرو تو پھر اس سے بندے کی رضا کے طالب نہ بننا، یعنی جب اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو پھر خوشنودی اسی کی چاہو، مرضی اسی کی چاہو، اجر اسی سے چاہو، اپنے بدن کے اوپر عبادت کی شکل تم دھار لو، نماز قائم کر لو یا اچھے لباس پہن لو یا شریعت کے کوئی کام کر لو، اس کو ظاہری ادائیں تمہاری ایسی ہو کہ تم خدا کی عبادت کر رہے ہو اور اللہ کے احکام پر عمل کر رہے ہو، لیکن فرمایا کہ اس کے اندر لوگوں کو دکھانا تمہارا مقصود ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا نمازی سمجھ لیں، لوگ مجھے اچھا عالم سمجھ لیں، لوگ مجھے متقی سمجھ لیں، تو فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، جب اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو پھر مخلص ہو کر کرو، جب اس کی عبادت کر رہے ہو تو پھر اجر کا طالب بھی اسی کا ہونا، اسی سے اس کا اجر طلب کرنا، اور یہ نیت رکھنا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں اور وہ دیکھ رہا ہے، اور میں اسی سے اس کا اجر، اسی سے داد، اسی سے تحسین، اسی سے واہ واہ، اسی سے اجر چاہتا ہوں۔ فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی اور کو رب کے اجر کے اندر شریک نہ کرنا، ریاکاری دکھاوا نہ کرنا، اور مخلص رہنا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تم جو بھی عمل کر رہے ہو یہ خود سے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے جو تمہاری نیت اور جذبہ اس عمل کو ابھارنے پر، اس پر تمہاری نیکی کا اجر ہے، اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو ساری رات تم مسلے پر کھڑے رہو، اس پر کوئی اجر نہیں ملتا، اور فرمایا یہ جو عمل تم کر رہے ہو کہ وہ تحریک، وہ جذبہ اللہ سے اجر حاصل کرنے کا ہے، تو وہ تھوڑا بھی ہے تو اللہ اس پر اجر عطا فرمائے۔ تو اب یہ حقوق کے اندر سب سے پہلے توحید اور اللہ کا حق یہاں پر بیان کیا گیا، اور فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اعتقادی طور پر بھی اللہ کی عبادت کرو تو پھر جو اللہ رب العالمین کی ذات، صفات اور اس کی ذات کی خصوصیات ہیں وہ پھر کسی بندے کے اندر شامل نہیں مانو. یہ عقیدے کے طور پر. عملی طور پر ریاکاری کی نفی کرتے ہوئے فرما وعبد اللہ, اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ جب سجدہ اسی سے کر رہے ہو تو پھر اجر بھی اسی سے مانگو. جب چہرہ اور عمل کو دھارا تم نے اس کی عبادت کے لیے ہے تو پھر کسی اور سے نفع نہیں لینا کہ اب دیکھو یہ آدمی سمجھ رہا ہوگا کہ میں کتنا نیک ہو گیا ہوں, اس کی مجھے کوئی تعریف مل جائے, اس سے مجھے کوئی اچھائی مل جائے, یہ مجھے نیک اور پارسا سمجھ لے. تو اب جب عمل اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر دوسرے کی طرف تم نے نیت کیوں لگائی کہ اس کا اجر اس سے بھی مل جائے؟ تو فرمایا نہیں, وعبد اللہ ولا تشرکوا بھی شیئا, جب اللہ کی عبادت کرو تو سارا اجر اسی رب سے تم مانگو اور اسی سے تلاش کرو. جس طرح جامع مسلم شریف کے حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا تمہارے ظاہری اعمال اور تمہارے ظاہری خد و خال کو نہیں دیکھتا, بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک شہادت کی انگلی اٹھا کر اپنے قلب کی طرف اشارہ کیا, بلکہ فرمایا اللہ رب العالمین تمہارے دل یعنی تمہاری نیت, کس نیت سے, کس جذبے سے کیوں تم وہ کام کر رہے تھے, اس کے پیچھے جو احساس موجود ہے رب اس کو دیکھ رہا ہے. اگر وہ رب کے لیے تھا تو اجر عطا فرمایا جائے گا, لیکن شکل تم نے رب کی عبادت کی بنائی ہے اور پیچھے احساس یہ ہے کہ دنیا والے مجھے اچھا سمجھ لے, تو فرما وعبد اللہ ولا تشرکوا بھی شیئا, مخلص ہو کر رب کی عبادت کرو اور رب کے معاملات کے اندر کسی بندے کو شریک نہ کرو. فرما وبالوالدین احسان. اب یہاں پر والدین کے حقوق کے بارے میں بات ہو گئی, ایک اور حق آ گیا بندوں کے اندر, وہ بالوالدین احسانا, وہ بڑے حقوق جو حقوق العباد کے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا ہے. فرما وہ بالوالدین احسانا, اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو, تکریم کرو اور ان کی تعظیم کرو. اور جس طرح قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اس بات کو تفصیل کے ساتھ گویا کہ ذکر فرمایا ہے کہ تم ان کے سامنے اف تک نہ کرو. ہاں اگر وہ رب کی نافرمانی کی طرف تمہیں بلائیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی, بلکہ والدین کی اطاعت کے لیے اتنا مؤکد کیا قرآن مجید نے کہ اگر والدین غیر مسلم بھی ہو خدا نخواستہ تو وہ اگر اپنی مندر یا اپنی عبادت خانے کی طرف جانے کے لیے بچے کو یہ کہیں کہ مجھے میرا جو مذہب ہے وہ جو میرا عبادت خانہ ہے مجھے وہاں تک چھوڑ دو, تو بچے کو اس بات کی اجازت تو نہیں ہے کہ گاڑی میں بٹھا کر باپ مندر چھوڑ کر آئے یا جناب جو شرکیہ کام یا جو غلط عقائد ہے وہاں تک چھوڑ کر آئے, اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ رب کے حکم کی نافرمانی ہے. اس میں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی نہ ماں کی بات مانی جائے گی, لیکن اس کے حقوق کا احترام اتنا ہے کہ اگر وہ اپنی عبادت خانے سے فارغ ہو گیا تو بچے کی ذمہ داری کو اس کو اٹھا کر گھر تک لے کر آئے گا. یعنی لے کر تو نہیں جا سکتا کیونکہ یہ اللہ کے حق کی نافرمانی ہے, لیکن جو اس نے کیا اس نے کیا, لیکن جب وہ فارغ ہو گیا تو اب بچے کی ذمہ داری ہے کہ ماں ہو یا باپ ہو اس کو اس کے عبادت خانے سے اٹھا کر اپنے گھر تک لے کر آئے. یعنی باپ اگر غیر مسلم یا ماں اگر غیر مسلم ہو تو شریعت مطہرہ اس کے حقوق کو اس درجے کے اندر بیان کرتی ہے. اسلام میں گوروں کی طرح نہیں کہ ایک دن فادر ڈے یا مادر ڈے ہوتا ہے, اسلام ہر سانس جو ہے کہ ماں اور باپ کے لیے وقف کرتا ہے اور اس حقوق کو بیان کرتا ہے. تو ذرا اس کو ذرا توجہ سے دیکھیں. ایک بات تو یہ جو میں نے حقوق آپ کو بتایا, یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی, یعنی باپ اگر ایسا حکم دے رہا ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کہ علماء کا ادب نہ کرنا, مشائخ کا ادب نہ کرنا, تلاوت قرآن نہ کرنا, صحابہ کو نہ ماننا, یہ نہ کرنا, تو دین کے بنیادی حقوق جو رب کے فرمان پر ہے تو اس پر باپ اور ماں کی نہیں سنی جائے گی کیونکہ مذہب جو ہے وہ باپ کی اطاعت پر غالب ہے. لیکن ایسی چیزیں کہ جناب جو ہے جو سماج سے متعلق ہیں اور مذہب ضروری عقائد اور اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں نہیں جاتی, تو اس میں ہر حد تک بچے کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ والدین کا احترام کرے گا. جس پر میں نے مثال آپ کے سامنے کی, امام اہل سنت نے فتح رضویہ شریف میں جزیہ نقل کیا ہے کہ ماں باپ اگر مشرک ہوں اور وہ شرک خانے کی طرف یا اپنے عبادت خانے کی طرف جانے کے لیے بچے کو کہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں مجھے ذرا سواری پر بٹھا کر اس مندر تک اس فلاں جگہ تک لے جا, تو بچے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے, وہ بالکل منع کر دے گا کہ نہیں میں نہیں لے جا سکتا. اس میں گناہگار نہیں ہے اس لیے کہ رب کی نافرمانی لازم آ رہی ہے کیونکہ توحید کا انکار ہے, شرک کر رہا ہے وہ. لیکن اگر وہ اپنے ان تمام معاملات سے فارغ ہو گیا اور پھر اس کو اطلاع دے کہ مجھے گھر تک لے جا, تو اب بچہ اس کا فرما بردار ہے, اب یہ کام نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا کیونکہ یہ حقوق اس کے اوپر ہے کہ اس کو وہاں سے اٹھا کر وہ گھر تک لے کر آئے. تو یہ والدین کے حقوق کے بارے سے اب ذکر ہوئی, وبالوالدین احسان. ابھی آگے مزید رشتہ داروں کا ذکر ہوا, فرمایا والدین کے حقوق کی ادائیگی کرو, وبذی القربیٰ اور تمہارے جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کرو, اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے, والیتامہ اور یتیموں کے ساتھ خیر خواہی کرو, والمساکین اور وہ مسکین لوگ جن کے پاس وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا ان کے ساتھ خیر خواہی کرو. اب اللہ رب العالمین نے ان تینوں رشتوں کو یہاں پر آگے ایک سلسلے میں جمع کیا ہے. یہ تو بار بار ہم سنتے رہتے ہیں اور حق بھی ہے کہ والدین کے حقوق کی ادائیگی کی جائے. جن کے ساتھ ہمارا بلڈ ریلیشن ہے, خونی تعلق ہے, ظاہر سی بات ہے اسی سے کنبہ چلتا ہے اور یہ لحاظ ایک دوسرے کے حقوق کا نہیں ہوگا تو وہ رشتہ داری جو ہے جو خاندانی نظم ہے وہ تباہ ہو جائے گا اور وہ فساد کا باعث بن جائے گا. تو اس لیے قرآن مجید نے دیگر لوگوں کے ساتھ احسان اور حقوق کرنے کی بجائے جو اپنے خونی رشتہ دار ہیں اور وہ اگر مستحق ہیں تو ان کے ساتھ اجر کرنے کو دگنا اجر قرار دیا ہے. ایک تو اس کے ساتھ خونی رشتے کے اعتبار سے صلہ رحمی ہو رہی ہے, دوسرا اس کے ساتھ نیکی کیا جا رہا ہے. تو لہذا دو اجر اپنے رشتہ دار کو یعنی رشتہ داروں کو اللہ رب العالمین نے دیگر, اور اگر رشتہ دار محتاج ہے تو اس کا حق اور محتاجوں سے پہلے قرار دیا گیا ہے کیونکہ وہ رشتہ دار بھی ہے اور پھر محتاج بھی ہے. اگلا بندہ محتاج ہے صرف آپ کا رشتہ دار نہیں ہے, تو لہذا اپنے رشتہ دار کے ساتھ حقوق کے اندر دگنا اجر شریعت مطہرہ نے قائم رکھا ہے اور اس کو دیگر محتاجوں کے مقابلے میں اہم مؤقت اور اقوی قرار دیا ہے. اب دیکھیں ایک نیا حقوق آ رہا ہے اور وہ حقوق پڑوسی کے. تین قسم قرآن کریم نے سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 36 میں پڑوسی کے ذکر کی ہے. اللہ فرماتا والجار ذی القربا, جار کہتے ہیں پڑوسی کو, آپ کے جو نیبر ہوتے ہیں پڑوسی ہوتے ہیں گھر کے ساتھ جن کا ہوتا ہے حصہ. ابو حدیث شریف سے ہم دیکھتے ہیں کہ پڑوسی کون ہے, لیکن پہلے ذرا یہ قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھ لیں. فرمایا والجار, تمہارے کچھ ایسے پڑوس کے لوگ ہیں, ذی القربا, جو تمہارے رشتہ دار ہیں, یعنی تمہارے خونی رشتہ دار ہیں اور وہ تمہارے پڑوس میں ہیں. فرمایا والجار الجنوبی, ایک جنوب کہتے ہیں اصل میں پہلو کو. تو شریعت مطہرہ یہ ایک اصطلاح ایک تعبیر ہے کہ جس طرح کوئی شخص پہلو میں ہو تو وہ قریب ہوتا ہے, تو پھر قریب کے مکان کو پڑوس کو جنب کہا گیا ہے. یہ بھی تمہارے اس طرح ہے کہ جس طرح کہ کوئی چیز تمہارے پہلو یعنی تمہارے دل کے قریب ہو. تو فرمایا ایک رشتہ دار تو ایک پڑوس تو وہ ہے کہ تمہارا پڑوسی ہے اور وہ تمہارا رشتہ دار ہے. اور فرمایا والجار الجنوب, ایک پڑوسی ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے, وہ اجنبی ہے. فرمایا وہ صاحب بالجنب, اور ایک وہ ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ تمہارے ساتھ مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں, جیسے مسجد میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھے ہوئے, تو یہ بھی ایک پڑوس کا ایک حکم ہے. یہ کسی جگہ پر آپ سفر کر رہے ہیں, سواری میں سفر کر رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, تو آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی حق قرآن نے شامل کیا ہے. اور سب سے زیادہ حق تو وہ ہے کہ جس طرح قرآن اور مفسرین نے اور فقہا نے مساجد کے اندر جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ صفوں کے اندر بیٹھتے ہیں, ان کا حق بھی اللہ رب العالمین نے پڑوس کے حقوق کے بارے میں کیا ہے کہ اگر یہ لوگ باہر ملیں تو باہم ایک دوسرے سے سلام کریں, ان کی باہم ایک دوسرے کی کوئی ضرورت ہو تو اگر دوسرا پورا کر سکتا ہے تو وہ پورا کرے, یہ مسجد سے باہر نکلے تو باہم ایک دوسرے کے ساتھ جو جڑ کر بیٹھے ہیں تو یہ ایک قریبی پڑوس کے مانند ہے. یہ ایک دوسرے سے باہر کہیں مل جائیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ ایک دوسرے کے رویے اور مروت کو ذکر کریں. تو قرآن کریم نے یہ تین قسم گویا کہ پڑوس کو یہاں پر واضح طور پر ذکر کیا ہے. اب اس میں کیا ہے, ایک پڑوس وہ ہے کہ جو ہمارا رشتہ دار ہے, اس سے ہمارے تین حقوق وابستہ ہیں. اگر وہ مسلمان ہے تو پہلا اس سے رشتہ ہمارا اسلام کا, دوسرا رشتہ ہے خون کا, اور تیسرا رشتہ ہے پڑوس کا. تو اگر پڑوسی رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ اجر کرنے میں تین گنا اجر ہے, ایک تو اسلام کا, دوسرا خون کے رشتے کا, اور تیسرا جو ہے وہ ہمارے پڑوس کے اندر ہے. اور پھر قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ ایک وہ پڑوس ہے کہ جو تمہارے خونی رشتے میں نہیں ہے لیکن مسلمان ہے, تو اس کے دو اجر ہے کہ ایک وہ مسلمان ہے اور دوسرا تمہارے پڑوس میں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جناب ہے وہ پڑوس میں, نہ وہ مسلمان ہے نہ خونی رشتہ ہے, غیر مسلم ہے, لیکن اس کا بھی حق ہے کہ وہ تمہارے پڑوس میں ہے. تو یہ قرآن کریم فرقان حمید نے یہ تینوں حقوق یہاں پر سورۃ النساء کے اندر گویا کہ ذکر کر دیا ہے. فرمایا کہ اگر وہ تمہارے دین پر نہیں ہے لیکن تمہارے پڑوس کے اندر ہے تو تم مسلمان ہو, شریعت مصطفی کے پیکر ہو, تمہارا اخلاق, تمہارا کردار, تمہاری شر سے وہ محفوظ رہنا چاہیے, تمہاری نگاہوں سے وہ محفوظ رہنا چاہیے, تمہاری حرکات سے محفوظ رہنا چاہیے. اب وہ پڑوس میں ہے چاہے وہ مسلمان نہیں ہے, لیکن ایک حق تو تمہارے ساتھ قرآن پابند کرتا ہے کہ وہ اس کی دیوار تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے, وہ تمہارا محلے والا ہے, وہ تمہارے علاقے میں رہتا ہے, وہ تمہارے پڑوس کے اندر رہتا ہے. تو اگر وہ غیر مسلم بھی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ حقوق کی بھلائی کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے کہ اس کے ساتھ تم صلہ رحمی بہ ایمانہ کرو گے کہ جب اس کو کسی دنیاوی معاملات اور حاجت کی ضرورت ہوگی, تم سے کسی مشاورت کی ضرورت ہوگی, تم سے کسی معاونت کی ضرورت ہوگی, تو اس کو آپ مکمل طور پر شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر رہ کر اس کو مہیا کرو گے اور اپنے کسی عمل کے ساتھ اس کو اذیت, اس کی تکلیف تم نہیں پہنچاؤ گے. اب یہ مفہوم کھل جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کہ یہ کہاں تک دائرہ کار ہے. تو میں اس کو کسی عام لفظ میں بیان کرنے کی بجائے صحیح حدیث پاک سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت موجود ہے اور یہ موجم الکبیر میں حضرت معاویہ اس کو ذکر کرتے ہیں رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پڑوس کا مجھ پر کیا حق ہے, جو میرے پڑوس ہیں ان کا جو ہے وہ مجھ پر کیا حق ہے. بلکہ یہاں پر پہلے یہ دائرہ دیکھ لیا جائے کہ پڑوسی جو ہیں وہ کیا درجہ رکھتے ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے. ہمارے علماء نے یہ کہا کہ پڑوس جو ہے وہ ہے جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. ایک تو پڑوس کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا ہے جو متصل ہمارا پڑوسی. ایک یہ ہے کہ 40 گھروں تک کا اتصال کا اندازہ آپ لگا دیں, یہ پڑوس ہے. لیکن آج جو ہے کہ ہمارے وہاں ایک بلڈنگ ہوتی ہے اور اس بلڈنگ کے اندر جناب جو ہے کہ کئی فلیٹس ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک جگہ پر واقع ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک پڑوس کے حقوق ہیں, اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ معاملات ان تمام چیزوں کی بھی باس پرس قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی جانب ہوگی. صرف اللہ رب العالمین نماز روزہ زکوٰۃ کے بارے میں نہیں پوچھے گا بلکہ ان حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب وہ حقوق کتنے وسیع ہیں پڑوس کی, میں نے تین قسمیں آپ کے سامنے بیان کر دی. اگر وہ غیر مسلم بھی ہو تب بھی اس کا حق ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے پڑوس کے اندر ہے اور انسانیت کے رشتے کے ساتھ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے پڑوس کا مجھ پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو, اگر وہ مر جائے اور مسلمان ہو تو اس کا جنازہ پڑھو, اگر وہ تم سے قرض مانگے تو تم اس کو قرض دو, اگر وہ بدحال ہو تو اس کو ستر اور اس کو شٹل مہیا کرو, اگر اس کو کوئی اچھائی پہنچے تو اس کو مبارکباد پیش کرو کہ اس کے گھر شادی ہے, یہ جو معاملات ہیں تو اس کو مبارکباد پیش کرو, اگر اس کو کوئی مصیبت تو پہنچے تو اس کی تعزیت کرو جب مسلمان ہو, اور اپنے گھر کی عمارت اس کی عمارت سے بلند نہ کرو. حضور فرماتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی طرف آنے والی ہوا تمہارے گھر کی وجہ سے رک جائے. تو یہاں تک شریعت مطہرہ نے پڑوس کے حقوق کو بیان کیا کہ اپنے گھر کی عمارت یا چھت کو اتنا بلند نہ کر دینا اس کی اجازت کے بغیر. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کے اندر ایک مسئلہ شفاعت کا بھی ہے, یعنی آپ کا گھر جو ہے یا آپ کا پلاٹ جو ہے یا آپ کا مکان جو ہے وہ کسی کے مکان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو شریعت اس بات کی پابند کرتی ہے کہ اگر آپ اپنا مکان سیل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے پڑوسی کی اجازت لیں کہ جناب یہ میں بیچ رہا ہوں اور آپ اس کو خریدنا چاہیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے بندے کو آپ بیچ لیں جو اس کے لیے درد سر ہو اور اس کے لیے اذیت کا باعث ہو. تو یہ بھی مال کی لالچ کے حوالے سے یہ بڑے گویا کہ, کیونکہ یہاں پر تو یہی ہوتا نا کہ جناب 5 لاکھ اوپر مل گئے تو بندہ کہیں بھی پھیر دے. اس سے 5 لاکھ تو جیب میں آ جاتے ہیں لیکن نماز کا نور نہیں آتا, اسلام کی وہ کیفیت ہمارے اندر گویا کہ نہیں آتی. تو لہٰذا یہ وہ حقوق ہیں جس کو ادا کرنے کے بعد بندے کو کلمے کی خوشبو محسوس ہوتی ہے, یہ حقوق ہیں جس کو ادا کرنے کے بعد اسلام کی حلاوت اور کلمے کی چاشنی اور مٹھاس بندے کے زبان پر آتی ہے, اور ان حقوق کو چھوڑ دیا جائے تو ہماری نمازیں ایسی ہوتی ہیں جیسے جھوپڑے کی مثال ہے کہ جو ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے اور اس کو نہ کوئی دیکھنا پسند کرتا ہے نہ اس کی زینت ہوتی ہے, ایسی عبادت جو ایک بے رونق ویران کھنڈرات کی طرح کہ جس کے پار کے اوپر نہ رنگ ہے نہ روغن ہے نہ زینت ہے نہ اس کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے, تو پھر ہماری عبادتوں کا حال یہ ہوتا ہے. لیکن جب ان حقوق کی ادائیگی کی جاتی ہے تو پھر وہ عبادت اس مکان کے مانند ہوتا ہے کہ وہ مکان ہوتا تو چھوٹا ہے لیکن بہت زینت آرائش والا ہوتا ہے کہ ہر اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ بھائی مکان ہو تو پھر ایسا ہو. تو عبادت کو مزین کرنے والی چیز اور عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنانے والی چیز اور اندر سے احساس اور جذبہ اور مٹھاس اور خوشبو دین کی پیدا کرنے والی چیز جو ہے وہ ان حقوق کی ادائیگی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے دلوں کو نرم فرمائے ان حقوق کی ادائیگی کے لیے, اور کتنے پیارے احکام شریعت مطہرہ نے اس معاشرت کی اصلاح کے لیے ذکر کیے ہیں. اللہ رب العالمین اس بات کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ اس مبارک مقدس بات جو سراسر ہمارے لیے, ہماری تنہا ذات کے لیے, ہمارے گھر والوں کے لیے اور ہماری سوسائٹی کے لیے انتہائی بھلائی کی بات ہے, اللہ رب العالمین ہمیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر میں عرض کروں گا کہ جمعہ کی نماز کے بعد جانے کے بعد وقت نکالیں, اپنے دکان میں گھر میں رات کو وقت نکالیں, ابھی نکالیں تو یہ آیت نمبر 35 کو پھر آپ دوبارہ دوہرا لیں کیونکہ وقت مختصر تھا, آیت نمبر 36 کو دوہرا لیں تاکہ یہ نہ ہو کہ 5 منٹ کے نماز کا ٹائم کب ہو گیا, امام صاحب خطبہ کب پڑھیں گے اور جان کب چھٹے گی. تو اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ اور میں کہوں کہ آپ کب جائیں گے اور میں کب جائیں, تو یہ کھینچاؤ کی بجائے جو بات ذکر کر دی گئی ہے میں بھی اس کا مطالعہ کا پابند ہوں, آپ بھی دوبارہ اس کا مطالعہ کریں تاکہ یہ بات ایک دل لگی کے ساتھ ہمارے دل کے اندر گھر کر جائے اور ہم سمجھیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اس کے حقوق کیا ہیں, ایک مسلمان کو مسجد کے باہر کیسا ہونا چاہیے, ایک مسلمان کو محلے میں کیسا ہونا چاہیے. اس لیے فرمایا گیا کہ کسی شخص کے اخلاق کو دیکھنا ہونا تو پوچھ لو وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے, اس کے پڑوسی سے پوچھ لو کہ تمہارا پڑوسی کیسا ہے. یہاں نفلیں کوئی نہ چھوٹتی ہو, پیشانی کے داغ بھی آ جاتے ہیں, ہماری پیشانی کے اوپر سجدوں کے داغ بھی آ جاتے ہیں, اور ہر طریقہ ہمارا مقبول ہوتا ہے، لیکن پڑوسی کہتا ہے پتہ نہیں کون شیطان میرے قریب رہتا ہے، اس کے عمل سے میں بیزار ہوں. تو کم سے کم یہ داغ ہمارے سر پر نہ ہو کہ پڑوسی ہم سے وحشت کھا رہا ہو. اخلاق، مروت، لحاظ، جہاں تک جو انسانیت کے حقوق کے ہیں یہ ادا کرنے چاہیے. پہلے وہ کراچی ہوا کرتا تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ کے عین مطابق تھا کہ گھر کے اندر روٹیاں تو نہیں ہوتی، معاملات تو نہیں ہوتے، فراوانی تو اتنے اناج کے نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی مائیں شوربہ زیادہ بنا دیتی تھی. اور ہم یا آپ چھوٹے ہوا کرتے تھے تو مغرب کے بعد پیالے میں سالن ڈال کے کہہ دیا جاتا تھا کہ جاؤ پڑوس میں دے کر آ جاؤ. تو اس سے ایک وہ پھر آپ اپنا وہ بچپن واضح کر دیں. اشفاق احمد صاحب کی ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اشفاق احمد صاحب قبلہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرمایا جب بچہ چھوٹا ہوتا نا تو اس کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے، دل بڑا ہوتا ہے، اور جب بندہ بڑھ جاتا ہے نا تو اس کا دماغ بڑا ہو جاتا ہے، دل چھوٹا ہو جاتا ہے. اس لیے وہ ذوق ہم بچپن میں چھوڑاتے ہیں، وہ ذوق اپنے ماحول میں چھوڑاتے ہیں. کاش اس بات کو غور کر کے ہم دماغ کو بڑھانے کی بجائے کچھ دل کو بڑھانے کی بھی کوشش کریں. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.